السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سفرماته: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفل الصحف. آج کی خطبے کا موضوع ہے اچھی تربیت کی بنیاد. تربیت کیا ہوتی ہے؟ اچھی تربیت اور بری تربیت میں کیا فرق ہے؟ تربیت کی ضرورت کس کو ہے؟ اچھی تربیت کے معیار کیا ہے؟ ہم کس طریقے سے اس معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں؟ وہ کون سے راستے ہیں جن کو اپنانے سے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا اچھی تربیت ضروری ہے؟ کیا اچھی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے؟ یا ہمارے لیے تربیت اچھی ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کو بھی اچھی تربیت مل چکی ہے اور ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہی نہیں؟ اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالی نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، تو ہمارے اوپر بہت سارے ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رکھو. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا کہ ہم اپنے عقل کی بنیاد پر سوچتے رہیں اور اپنے طور طریقے سے ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہمارے سروں پر ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو اپنی مرضی سے، اپنے طور طریقے سے نمٹائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے بھی نہیں کیا کہ فلان شخص ہے یا فلان جماعت ہے یا فلان قوم ہے، ان کی مدد سے تم لوگ ان ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں اپنے آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں، آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، اور ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں تربیت. اور میں نے بچوں کا نام نہیں لیا، اگرچہ اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے بیان کی ہے نصیحت ایک بچے کو کی جا رہی ہے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری تربیت ہو چکی ہے جیسا کہ ہونی چاہیے تھی. میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا میری تربیت ایسی ہو چکی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتا ہوں؟ اگر ہو چکی ہے تو الحمدللہ، مجھے اس پر ثابت قدمی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اگر نہیں ہوئی تو کیا ابھی موقع نہیں ہے کہ میں ابھی سے زندگی کا ایک نیا صفحہ کھول لوں اور اپنی تربیت صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دوں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کیسے ہیں. دیکھیں، ہر انسان کا اس دنیا میں ایک خاص کردار ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن آپ کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا. جو آپ کا کریکٹر ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ آپ کے لیے خاص ہے. آپ کی سیٹ پہ کوئی اور آ سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ والا آپ جیسے نہیں آ سکتا. جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں وہ دوسرے میں ہو سکتی ہیں، جو سوچ آپ کی دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن 100% نہیں ہوگی. کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمی ہے، کوئی زیادتی ہوگی. میرا کردار اس دنیا میں کیا ہے؟ کیا میں اپنے کردار سے راضی ہوں؟ کیا میرے کردار سے میرے گھر والے راضی ہوں؟ کیا میرے کردار سے میرا معاشرہ راضی ہے؟ کیا میرے کردار سے میرا رب راضی ہے؟ ہم اپنا محاسبہ خود کریں اور دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صبح سے شام تک جب یہ آنکھ کھلتی ہے اور اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں روزی کی تلاش کے لیے، اپنے روزمرہ اعمال کرنے کے لیے، اور واپس گھر آتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں، اس پورے وقت میں ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ ہمارا کردار ہے. اور ہم خود بہتر جانتے ہیں اپنے آپ کو. آج ہم کہاں پہ ہیں؟ رات کو جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو کیا میرا ضمیر اور میرا دل مطمئن ہوتا ہے؟ کیا میں سکون سے سو جاتا ہوں؟ کیا آج کے دن میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ اس کا جواب ہم خود بہتر جانتے ہیں اور ہم خود دے سکتے ہیں. لیکن بچوں کی طرف آتے ہیں، آج ہمارے بچوں کی تربیت صحیح ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہو رہی ہے؟ آج ہمارے بچے کیسے ہیں؟ یاد رکھیں، آج یہ بچے ہیں، 20 سال کے بعد یہ ہماری امت کا مستقبل ہے. اپنے بچے کو حقارت نظر سے نہ دیکھو، اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کے بچے کو حقارت نظر سے دیکھو. آج یہ ہمارے محتاج ہیں، ان کی تربیت ہمارے ہاتھوں میں ہے. کل ان لوگوں نے امت کے رخ کو موڑنا ہے. میں صرف معاشرے کی بات نہیں کر رہا, ہماری سوچیں محدود ہیں, یا تو انفرادی لیول پہ ہے, یا فیملی کے لیول پہ ہے, یا معاشرے کے لیول پہ ہے, یا وطن کے لیول پہ, یہاں تک محدود ہے. اوپر امت کے لیول تک ہم پہنچتے نہیں ہیں, شاید ہمیں ضرورت بھی نہیں وہاں تک جانے کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری امت کس چوراہے پر کھڑی ہے. تو یہ جو بچہ ہے, آج اگر اس کی ہم تربیت اچھی کریں گے تب یہ معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور ہماری امت بھی اچھی ہوگی. لیکن اگر آج ہم اس بچے کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں اور اچھی تربیت نہیں کرتے, تو پھر امت کے یہ حال جو آج ہے یہ بگڑتا ہی جائے گا الا ان یشاء اللہ سبحانہ وتعالی. آج ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں, ہم اس لیے ان کو سکولوں میں بھیجتے ہیں تاکہ اچھی تعلیم حاصل کریں, اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پاس ہو جائے, اور صرف پاس نہیں بلکہ اول نمبر نکلے, ٹاپ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا بچہ ہے, میرا نام ہے, یہ میرا نام روشن کرے گا, اور اس کے لیے ہم بڑی جد و جہد کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی طریقہ ہے, یہی مقصد ہے جو میں حاصل کر رہا ہوں. میرا بچہ کلاس میں ٹاپ کرتا ہے, اسکول میں ٹاپ کرتا ہے, اچھے نمبر لے کے آتا ہے, اس کا مستقبل اچھا بنے گا. اگر ہم ذرا غور کریں تو ہمارے بچے, میں مشینیں چوزے نہیں کہوں گا بلکہ میں کہوں گا خود مشینیں بن رہی ہیں. ہم بچے نہیں پال رہے ہیں, ہم مشینیں بنا رہے ہیں. یہ بچہ جس طریقے سے تربیت حاصل کر رہا ہے یہ ایک مشین بن رہی ہے, اور مشین جو ہے وہ صرف کام کرنا جانتی ہے, اس کے کوئی احساس نہیں باقی رہتا, مشین کا کوئی احساس نہیں ہے. بچے کو ہم بچپن سے یہ سمجھاتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, اور اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں اور اسے ڈاکٹر یا انجینئر بنا تو دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اسے اس معاشرے کے حوالے کر دیتے ہیں, جیسا معاشرہ ہے ویسا وہ ہو جاتا ہے. وہ ہمارے پاس صرف یہی ایک جواب رہتا ہے, ماحول خراب ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, جب معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ معاشرہ آسمان سے نہیں گرا اور نہ ہی زمین سے پودوں کی طرح نکلا ہے, یہ معاشرہ ہم ہی سے بنا ہے. معاشرہ فرد سے بنتا ہے اور ہم ہی افراد اس معاشرے کے. جیسے ہم ہیں ویسا معاشرہ ہے, جیسے ہم نے بچوں کو تربیت دی ہے ویسے ہم نے معاشرہ بنایا ہے. فرق صرف وقت کا ہے, یاد رکھیں. آج کے وقت میں میرے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں. کل وقت آئے گا میرے بچے بڑے ہوں گے اور دوسرے شخص کے بچے چھوٹے ہوں گے, صرف وقت کا فرق ہے. آج یہی وجہ ہے کہ آج یہ بچہ پڑھ چکا ہے, پڑھنا اچھا جانتا ہے, لکھنا اچھا جانتا ہے, اور کام بھی اچھا کرتا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں کہ بڑوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے, کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں, ہم بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں, اب چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں, میرے اوپر کیا حقوق ہیں, میں نے کس کس کا حق دینا ہے, بچپن سے صرف ایک چیز جانتا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے بس، اور بن گیا. اس کے آگے پیچھے کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے، قوم کی خدمت کرنی ہے، وطن کی خدمت کرنی ہے. پھر یہی قوم وطن کی خدمت کرنے والا جھوٹا کیوں بن جاتا ہے، لٹیرا کیوں بن جاتا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ قوم ہی ایسی ہے، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ کوئی جواب نہیں ہے. غلطی کہیں پر تو ہوئی ہے، اور غلطی ہوئی ہے بنیاد میں. اور بنیاد ہے یہ حدیث مبارک. ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی تربیت کی بنیاد بیان فرمائی ہے. جس نے اس حدیث کو سمجھا ہے اور وہ یہ بھی ارادہ کرتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، تو پھر اس حدیث پر عمل بھی کرنا چاہیے. اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو پھر تو ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہم کوئی چینج چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں اپنے کردار میں، اپنے بچوں کے کردار میں، اس معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس امت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر تو ہمیں شروع تو کرنا پڑے گا نا. میں اپنا آپ سے شروع کیوں نہ کروں؟ مجھے یہ انتظار کیوں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ والے شروع کرے گا تب میں بھی شروع کروں گا؟ میں اپنے بائیں دائیں جانب ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں نہ تو، اور وہ بھی اپنے دائیں بائیں جانب دیکھتا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں. وہ کہے گا یہ شروع کرے گا، میں بھی شروع کروں گا، بس شروع، پھر شروع کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں پر تھے، کاش وہاں پر ہوتے، ہمارا حال اور بگڑتا جا رہا ہے. اچھی تربیت کی بنیاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر کے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس کی عمر 10 سال سے کم تھی، غور کریں 10 سال سے کم عمر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم کر رہے ہیں، کیسے تربیت کر رہے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام، اے چھوٹے بچے، اے پیارے بچے. الفاظوں پر ذرا غور کریں، اور ہم بھی جب تک اپنے بچوں کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کریں گے تربیت میں، ہم بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. یا غلام، اے پیارے بچے. بیٹا ذرا بات سنو، بیٹی ذرا بات سنو، ہم کیسے بلاتے ہیں بچوں کو یہ ہم بہتر ہی جانتے ہیں. اے فلان، اے او، اگر گالی نہیں دی بیچ میں، وہ میں نے سینسر کر دیا، نکال دیا. یا ایسا نک نیم جو سب سے برا ہے بلاتے ہیں، ظاہر جب بلاتے کچھ کہنا تو ہے ہم نے. تو سب سے پہلے اچھی تربیت کے لیے اپنے الفاظوں پہ ذرا غور کریں. یا غلام، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، یعنی ذرا کان کھول کے سننا. اور ہم بھی جب اپنے بچوں کو بلائیں کچھ سمجھانے کے لیے، تو انہیں ذرا سمجھائیں کہ ذرا ضروری بات کروں، ذرا دھیان سے سنو. بلایا، جیسے بھی بلائے بلا لیا، پھر فٹ سے اپنی بات کر دی، اب دفع ہو جاؤ بس. یا غلام، انی اعلمک کلمات، یہ چند باتیں ہیں لیکن بنیادی باتیں ہیں، انہیں ضرور سمجھو، انہی میں کامیابی ہے. اب چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا ہے اور اپنے کان اور دل کھول کے بیٹھا ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اور یہی بنیاد اچھی تربیت کی، احفظ اللہ، احفظ اللہ، اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کرو۔ اگر ایسا کرو گے یحفظک، اللہ تعالی تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کرو۔ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالی کو اپنی طرف پاؤ گے، اپنے ساتھ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ تعالی تیرے ساتھ ہوگا۔ لیکن احفظ اللہ، اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے اور حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام ہے، اور اختصار کے لیے، آسانی کے لیے میں دو لفظوں میں اس دین کو بیان کرتا ہوں۔ دین اسلام ہے حقوق اور حدود کا دین۔ دین کیا ہے؟ حقوق اور حدود ہے۔ بچے کو آپ سمجھا رہے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم خود نہیں سمجھ پا رہے آج ہمارا دین ہے کیا۔ چلے دو لفظوں میں سمجھتے ہیں، احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو۔ دین کی اور حفاظت کیسے کرو؟ اللہ تعالیٰ کا دین حقوق اور حدود کا دین ہے۔ حقوق سب سے پہلے اور سب سے عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا حق، پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا حق، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، پھر والدین کا حق، پھر بیوی بچوں کا حق، پھر رشتہ داروں کا حق، پھر پڑوسی کا حق، پھر عام مسلمانوں کا حق، پھر جانوروں کا حق اور کافروں کا حق، ان درند اور پرون کا حق بھی ہے، ان پتھروں درختوں کا حق بھی ہے، یہ حقوق ہیں۔ اور حدود، حدیں کیا ہیں؟ دو ہیں، اوامر اور نواہی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کیا ہیں؟ ان پر عمل کرنا ہے۔ اور نواہی، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا، محرمات کیا ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا خلاصہ ہے، ان کی حفاظت کرو۔ حقوق کی ادائیگی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم بچے کو بلی کا حق کیا ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں، کتے کا حق بھی سمجھاتے ہیں۔ گھر میں آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں، اسکول میں استاد کی قدر کیسے کریں وہ بھی سمجھا دیتے ہیں، والدین کا حق کیا ہے وہ بھی سمجھا دیتے ہیں۔ وہ لسٹ لمبی چلی جاتی ہے، اگر ہم نہیں سمجھا پاتے تو جو سب سے پہلا اور سب سے عظیم حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، قرآن مجید کا حق کیا ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے۔ جب حقوق بچے کو سمجھا دیں یا سمجھانا چاہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق، اور سب اللہ تعالیٰ حقوق میں جو سب سے بنیادی حق ہے وہ توحید العبادہ کا۔ اب غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے، اللہ تعالیٰ کے ولی لقمان رحمہ اللہ کس طریقے سے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لفظ دیکھیں یا بنی، بنی تصغیر ہے، وہ تصغیر میں نرمی ہے، اے میرے پیارے ننے منے چھوٹے سے بچے. لا تشرک باللہ، کبھی بھی شرک نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے. لا تشرک باللہ، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بلی پر ظلم نہ کرو، کتے پر ظلم نہ کرو، انسانوں پر ظلم نہ کرو. ہم سب بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، اگر نہیں سمجھاتے تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے، نہیں یہ نہ سمجھ، یہ نہیں سمجھا پاتے وہ، نہ خود سمجھتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو شرک کی بات ہی ختم ہو گئی. کیا نعوذ باللہ لقمان کافر تھا؟ نعوذ باللہ، لقمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ اگر کلمہ پڑھا تھا تو پھر بچے کو سب سے پہلے ان الشرک لظلم عظیم کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کلمہ گو مسلمان جو ہے یہ مشرک ہو سکتا ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، اب تو شرک ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ڈرتے ہیں، اگر نہیں ڈرتے تو یہ صوفی نہیں ڈرتے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے بس، اب شرک ناممکن ہے. وہ پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں جا کے، ڈوبنے والے کو تینکے کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسی بات لے کے آتے ہیں جس کے حقیقت میں دلیل بنتی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ بچے کو سمجھاؤ سب سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے. اسی حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، اس پورے کائنات کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اپنی کتاب کیوں نازل فرمائی؟ جنت اور دوزخ کو کیوں پیدا کیا؟ توحید العبادت کے لیے. فرائض، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرض، اللہ تعالیٰ کا حق. فرائض میں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ التوحید. ارکان اسلام پانچ ہیں، سب سے پہلے رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سب سے پہلا فرض ہے. اس کے بعد میں نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. ہم حج بھی کرنا جانتے ہیں، روزہ بھی رکھنا جانتے ہیں، نماز بھی پڑھنا جانتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اکثر مسلمان توحید عبادت سے غافل ہیں. چالیس حج کیے ہوئے ہیں لیکن آج بھی قبر کا طواف کرتا ہے، آج مشکل علی مشکل کشا ہے، آج بھی وہ قربانیوں نظر و نیازیں درباروں پر جا کے کرتا ہے. کیا سمجھا ہے اس شخص نے؟ کیا سمجھا ہے؟ یہ تربیت ہوئی ہے؟ اسے اچھی تربیت کہتے ہیں؟ چالیس حج کیے ہیں، پہلے صف نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور نفل روزے بھی رکھتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے. لیکن غلطی کہاں پر ہوئی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. والدین نے اس معاشرے سب کچھ سمجھا دیا، صرف ایک بات نہیں سمجھائی کہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے، اور کیا شرک کا ارتکاب کوئی مسلمان کر سکتا ہے. بہت سارے مسلمان آج دھوکے میں ہیں، اپنی آنکھیں کھولیں، کب تک یہ شبہات کی زندگی گزارتے رہیں گے. اور محرمات میں سب سے پہلا حرام الشرک ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, بے شک جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے, اس پر جنت حرام ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد دوسرے محرمات ہیں جسے نواقض اسلام کہا جاتا ہے, ان سے بچو, کفر سے بچو. اور پھر دیگر محرمات ہیں, سود حرام ہے, چوری حرام ہے, ڈکیتی حرام ہے, قتل حرام ہے, چغل خوری حرام ہے, غیبت حرام ہے. محرمات کی لمبی لسٹ ہم جانتے ہیں لیکن بنیاد نہیں جانتے. ہم بچے کو چوری سے بھی منع کرتے ہیں, ہم اپنے بچے کو ڈکیتی سے بھی منع کرتے ہیں, لڑی جھگڑے سے بھی منع کرتے ہیں, غیبت سے بھی منع کرتے ہیں, چغل خوری سے بھی منع کرتے ہیں, قتل سے بھی منع کرتے ہیں, سود سے بھی منع کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو شرک و بدعات و خرافات سے منع نہیں کرتے. یہ دین اسلام کی حفاظت, ان حقوق کی حفاظت اور حدود کی حفاظت سے ہوتا ہے. مشکل ہے, واللہ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, دین اسلام سے کوئی آسان دین ہے نہیں, اور دین اسلام سے کوئی کامل دین ہے نہیں, اور دین اسلام سے کوئی اچھا دین ہے ہی نہیں. ان الدین عند اللہ اسلام, اللہ تعالی نے اس دین کو چنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اللہ تعالی جس دین پر راضی ہو ایک ہی دین ہے, وہ اسلام. اور یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے, اس کی حفاظت کرو, اس کے بدلے میں اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالی حفاظت کرے گا. جی ہاں, اللہ تعالی اس مسلمان کی حفاظت کرے گا جو اللہ تعالی کے دین کا محافظ ہے. کس چیز سے حفاظت کرے گا؟ اللہ تعالی آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے گا. اللہ تعالی آپ کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا معنی ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیفیں تو ہوں گی, لیکن ان تکلیفوں پر آپ کو صبر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں پیدا کر دے گا. ان تکلیفوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کشادہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بچہ, اے میرا پیارا بیٹا, اے میری پیاری بیٹی, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گی نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا. حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کرنا. اچھا, آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احفظ اللہ تجدہ تجاہ, بیٹا جب اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, میں رہوں نہ رہوں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تاکہ بچے یہ نہ سمجھے یا سننے والے یہ نہ سمجھے یہ وقتی طور پہ حفاظت ہے. نہیں, ساتھ کا معنی ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے, ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہے, ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہے, ہر زمانے میں تمہارے ساتھ ہے, بشرط جب تک دین کی حفاظت ہے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. جو ہے اس دین کی حفاظت میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی چھوٹ گیا. اگر ساری باتیں بھول جائے بچہ. لیکن بیٹا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, اگر یہ بات تمہیں بھول جاؤ یا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, جب بھی مدد مانگو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ کا حق کبھی نہ بھولنا, یہی دین کی بنیاد ہے. اگر باقی باتیں کبھی شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, باقی باتیں اگر چھوٹ جائیں یا بھول جاؤ, ایک چیز کو کبھی نہ بھولنا, توحید عبادت کو کبھی نہ بھولنا. جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اور سوال کرنا اور مدد مانگنا ہی توحید عبادت کی بنیاد ہے, کیونکہ شرک جو امت میں عام ہوا ہے وہ اسی دروازے سے ہوا ہے, دعا اور مدد مانگنا. جب آپ اس دروازے کو مضبوط کر دیتے ہو, بچے کو بچپن سے سمجھا دیتے ہو, پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسے پتا ہے میں نے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا ہے, کوئی مصیبت ہو کوئی پریشانی ہو مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے. اس کے قدم ثابت ہو جاتے ہیں, اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے, اس کی زندگی میں رونقیں پیدا ہو جاتی ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعْلَمْ, اور یہ جان لو. ایک نئے جملہ, ایک نئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو آپ کا سٹارٹ بھی ایک اچھے انداز میں ہونا چاہیے. وَعْلَمْ, بیٹا یہ بھی جان لو, ایک سانس میں ساری باتیں نہ کرو. جیسے سٹارٹ اچھا لیا, درمیان بھی اچھا ہونا چاہیے, اینڈ بھی اچھا ہونا چاہیے نا. وَعْلَمْ, بیٹا یہ بھی جان لو, اَنَّ الْأُمَّتَ, اگر ساری کی ساری امت لو اجتمعت, اور جمع ہو جائے ایک ساتھ, الا ان ينفعوک بشیء, اور وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں, لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه الله لك, کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا اگر یہ پوری امت جمع ہو جائے, الا کہ وہ نفع جو اللہ تعالی نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. ایک دو لوگ نہیں, دس بیس نہیں, ایک گھرانہ نہیں, ایک معاشرہ نہیں, ساری کی ساری امت, ساری مل جائیں اور سب مل کے تمہیں کامیاب کرنا چاہیں, تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں, میرے بھائی نفع وہی ملے گا جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے, اس سے بڑھ کر ذرہ برابر بھی کوئی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. تو آپ کا دل, آپ کی سوچ, آپ کا تعلق مخلوق سے نہیں ہونا چاہیے, خالق سے ہونا چاہیے. یہ سارے بھی مل جائیں تو تمہیں وہی نفع دے سکتے ہیں جو کچھ اللہ نے تمہیں تمہارے لکھ دیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب شرعیہ پر عمل ضرور کرو. توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. گھر سے نکلو, روزی کی تلاش کرو, اپنے نفع کی تلاش کرو, جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِ اجْتَمَعُوا, اگر ساری امت جمع ہو جائیں, عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, کس چیز پر جمع ہوئے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ایک دو نہیں, دس بیس نہیں, ایک گھرانہ نہیں, ایک معاشرہ, پوری کی پوری امت اگر جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے, لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جو اللہ تعالی نے تمہاری قسمت میں نقصان لکھا ہے. ساری امت جمع ہو جائے, لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں نہیں پہنچا سکتے نقصان؟ احفظ اللہ یحفظ، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کی خوبی اور اچھائی کو ضائع نہیں کرتا. جو صبر و تقوی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے آخرت سے پہلے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. یہ الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ تربیت کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بچپن سے. بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو یہ بڑی پیچیدہ چیزیں آپ سکھاتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، عقیدے کو سکھاتے ہیں بچوں کو، بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کے لیے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کا جو ہمارا جو تعلیم کا سلیبس ہے اس کو اگر دیکھیں، ہم اس سلیبس میں دیکھیں عجیب و غریب انفارمیشنز ہوتی ہیں، بچے کا دماغ کیسے تنگ ہو جاتا ہے. الجبرا کے مسائل ہوتے ہیں، پتہ نہیں ایکس وائی زیڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سی بلا نہیں جو موجود نہ ہو. وہ بچے کے لیے ٹھیک ہے، اگر مشکل ہے وہ آسان بھی ہے. اگر مشکل ہے تو بچوں کو عقیدہ سکھاؤ گے، توحید و شرک کے مسائل سکھاؤ گے، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کے سمجھے گا. آپ نے آج تک سمجھے نہیں تو آپ کا بچہ کہاں سے سمجھے گا بھائی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں سے جو سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے جانتے کیا ہے؟ تقدیر کا ہے. 10 سال سے کم عمر بچے کو سکھا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہی صحابہ کرام تھے. جب علم کی بات ہے تو سب سے آگے تھے، عمل کی بات ہے سب سے آگے تھے، جہاد کی بات ہے سب سے آگے تھے، دعوت اللہ کی بات ہے سب سے آگے تھے، جان دینے کی بات ہے تو سب سے آگے تھے، کیونکہ ان کی تربیت اچھی بنیاد پر ہوئی. اور اچھی بنیاد کا معیار ہے احفظ اللہ یحفظ، یہ دو لفظ یاد رکھنے ہیں. جس تربیت میں یہ دو لفظ نہیں ہے وہ ناقص تربیت ہے، وہ ناکام تربیت ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ جس طریقے سے آج مسلمان کر رہا ہے، کہ ابھی وقت نہیں آیا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ مومن کے دل اب نرم ہو جائے، خشوع اور خضوع میں ٹوٹ جائے اپنے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے. وہ حق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، تو کب وقت آئے گا؟ پھر داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، گھٹنوں تک قبر میں پہنچے ہوئے ہیں، ابھی بھی وقت نہیں آیا، کب وقت آئے گا؟ اچھی تربیت اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. میں اپنی تربیت کروں، آپ اپنی تربیت کریں، آپ اپنی تربیت کریں. جب میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میری اندر ایک صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ میں اچھا ہو چکا ہوں، تو پھر میں اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتا ہوں. اور یاد رکھیں، ہمارے تربیت کے پروگرام میں اس بنیادی بات کو کبھی بھولنا نہیں. اس سے سب سے پہلے آج جا کے نوٹ کر لیں، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. اور اسی ترتیب سے اسی بنیاد سے اپنی تربیت بھی کرو, اپنے بچے کی تربیت بھی کرو. اگر بہت ساری باتوں میں سے کچھ بھول جائے, لیکن یہ دو باتیں کبھی نہ بھولنا, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کیونکہ اگر یہ باقی رہی تو اللہ تعالیٰ کے توحید عباد کا حق پورا ہوگا, تو باقی حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ کا وعدہ ہے. اس وعدے کو پورا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا, اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ کسی کا حق ضائع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت, یہ ایک سبق آج ہم نے اس خطبے سے ہم نے سمجھا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ لوگوں کو, حاضروں اور سامعین کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی, سلف صالحین کی روش منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی رسول, الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قبروں کا طواف, بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ قبروں کا طواف ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں طواف ہوتا ہے, جہاں پہ قبر وہیں پہ طواف ہوتا ہے بھائی. اور لوگ آنکھوں سے دیکھا, میں نے بھی دیکھا, میں پاکستان میں گیا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھے, سات چکر اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھے, سنی سنی بات نہیں ہے, وہ بات کی بات ہے. قبر کا طواف اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے, سات چکر جیسے کہ کعبے کے ہوتے ہیں ویسے چکر لگائے جاتے ہیں, اور ہر چکر میں چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور بوسہ دیا جاتا ہے. حجر اسود ایک کونا ہے, وہاں پر چاروں کونوں کو بوسہ دیا جاتا ہے, ہاتھ لگایا جاتا ہے. سخی سرور میں نے دیکھا ہے, سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, مصر میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, عراق میں بھی ہے, پوری دنیا میں ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ صرف ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو وہاں پر یہ جو طواف ہو رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی نے ابھی حج کی بات بھی کی ہے, لوگ تو قبروں کی طرف حج کرتے ہیں, غریبوں کا حج. امیروں کا حج مکہ کی طرف ہوتا ہے, غریبوں کا حج دربار کی طرف ہوتا ہے, پیر کی قبر کی طرف ہوتا ہے. حقوق کی ادائیگی دین اسلام, یعنی مختصرا دو چیزوں کا مجموعہ ہے, حقوق اور حدود. یہ دو ملتے جلتے لفظ ہیں, یاد آسانی سے ہو جاتے ہیں. حقوق اللہ تعالیٰ کے حق سے شروع کریں, کافر تک چلے جائیں. اور جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کے, عوامر جو نے حکم دیا ہے, فرائض کون سے ہیں, جس سے اللہ منع فرمائے, محرمات کون سے ہیں, اور اس کے لیے کتابیں بہت سے موجود ہیں محدثین میں سے. نہیں, حدیث کی کتابیں سب آپ کو بکھرا نظر آئے گا, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص کتاب, چھوٹی سی کتاب سے, بڑی کتاب سے کبھی بات علم شروع نہ کریں, بڑی کتاب سے علم شروع نہ کریں. اگر آپ چاہیں تو صحیح بخاری میں آپ کو یہ ساری جو باتیں میں نے کی مل جائیں گی, لیکن آپ کو ایک شاید 10 سال لگ جائیں ان باتوں کو ڈھونڈتے ہو جو میں نے اس ایک گھنٹے آدھے گھنٹے میں بات کی ہے میں نے. تو بڑی کتاب سے بات شروع نہ کریں, آپ شروع کریں چھوٹے کتابچوں سے. حقوق کی ادائیگی کے لیے چھوٹا سا کتاب چاہے, شیخ محمد بن وسیم رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, مسلمانوں کا حقوق کیا ہے, چھوٹا سا کتاب چاہے اس کے اندر ہے. اور پھر نواقض اسلام کا رسالہ ہے شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا, 10 نواقض بیان کیے ہیں, یہ کون سے ہیں, ان سے اجتناب کرو. اور پھر فرائض اور محرمات کی آپ نے اگر پڑھنا, کتاب القبائر امام ذہبی کی, محرمات اس میں بیان کیے گئے ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے, ترجمہ بھی ہو چکا ہے, پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ان چیزوں کو مجموع, اخلاقیات اور فرائض اور محرمات کی اگر آپ نے بات کہیں سے پڑھنی ہے, تو ریاض الصالحین چھوٹی سی کتاب ہے, یعنی اس میں حدیث موجود ہیں, آپ وہ پڑھ لیں, اور میرا خیال ہے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، آسانی سے ملتی بھی ہے، سستی بھی ہے، مہنگی بھی نہیں ہے، اس طرح سے کتابیں موجود ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم کہاں سے شروع کریں. ہم مکتب میں والد ساتھ ہی جاتے ہیں، یہ کتاب بھی اچھی ہے، وہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے. اب پریشان بیچارہ کبھی سر کو سے کو جاتا ہے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے ہیں، جیب کی طرف بھی دیکھتے، جیب بھی دل کرتا ساری لے لیں لیکن اب کون سی لیں. صحیح بات یہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہم شروع کہاں سے کریں. شروع کریں آج سمجھو احفظ اللہ یحفظ، وہ کتاب لیں جس میں عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حق ہو، توحید العبادت ہو، سب سے پہلے وہ سمجھیں. عقیدہ المسلم کیا ہے، کتاب التوحید لے لیں، مسلمان کے عقیدے چھوٹے سے کتاب سے موجود ہیں، وہ لے لیں. اب وہ پڑھیں، وہ پڑھ جب وہ پڑھ لیں پھر دوسری کتاب، پھر تیسری کتاب. دو کتابیں ایک ساتھ نہ لیں، میرا مشورہ یہ ہے. میں دس کی بات نہیں کر رہا، بعض ساتھی تو ماشاءاللہ بنڈل لے جاتے ہیں، بعض ساتھی کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، مشکل ہو جاتی ہے. کوئی مشکل نہیں، ایک کتاب خریدیں، جب وہ پوری پڑھ لیں دوسری خریدیں. ہوتا یہ ہے آپ تین خرید چار خرید لیتے ہیں، دو چار صفحے یہاں سے پڑھے دل بھر گیا، دو چار صفحے یہاں سے پڑھے اس سے بھی دل بھر گیا، پھر یہ بھی اچھی ہے، دو چار چیزیں ادھر ادھر سے لے لیے، نہ یہ کتاب پوری پڑھی ہے، نہ یہ پڑھی اور نہ یہ پڑھی. کتاب پڑھنی ہے، ایک سلیکشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. شروع کہاں سے کرنا میں نے بتا دیا ہے، وہ کتاب لیں اس کو پڑھیں. اور بعض ایسے ساتھی اللہ کا شکر ہے جو عقیدے کتاب پڑھتے ہیں، جو سمجھ لیں تو فون پہ سوال کر لیتے ہیں، ڈاکٹر میں نے یہ پڑھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کا معنی کیا ہے. پڑھیں، اگر آپ کے پاس یہ وقت نہیں کہ آپ استاد کے پاس جا کے پڑھیں تو پھر آپ خود پڑھیں اور استاد سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ ضروری کہ آپ میرے پاس ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے طالب علم یہاں پہ، بہت سارے علماء ہیں، جلیات کے دفاتر موجود ہیں، وہاں پہ چلے جائیں، پوچھیں اس کا معنی کیا، اس کو انڈر لائن کر لیں. جیسے بچہ اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ الجبرا کا یہ سوال مجھے نہیں آتا، میری رہنمائی کرو، اس طریقے سے آپ کی کتابوں کوئی الجبرا کے سوال جو آپ کو سمجھ نہیں آتے، جب نہیں آتے ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑو آگے چلتے ہیں، چھوڑو آگے چلتے ہیں، صفحے بس پلٹ رہے ہیں، ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس بات کی بنیاد پر دوسری بات جڑی ہوئی، تیسری بات جڑی ہوئی ہے، سب کتاب کے آخر میں ہم رزلٹ جو نکلتا ہے 10% ہوتا ہے، 90% کیوں نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھی نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ کتاب ختم کرنی تھی بس. نہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بعض ساتھی واللہ جدہ سے باہر سے فون کرتے ہیں اور عقیدے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کتاب کا نام، اس کتاب میں یہ عبارت شیخ صاحب نے لکھی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے، آپ کیوں نہیں کر سکتے، ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم سب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ہر جگہ میں، ہر زمانے میں، ہر آن میں، ہر حالت میں. اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی معیت علم سے ہوتی ہے، حفاظت سے ہوتی ہے، تائید سے ہوتی ہے، نصرت سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک.
جو انسان عقیدہ شرک کیا ہے تو اگر وہ دعوت دیتا ہے تو دعوت تو قبول کرنی چاہیے، تو اس معاملے میں کیا ہو،
کیسے
کھانے کی دعوت اگر قبول کی جائے گی اس کا عقیدہ شرک کیا ہو؟
جس شخص کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے اور وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتے کہ وہ اس میں ڈوب چکا ہے، اور آپ نے اس کو سمجھائے بھی سمجھنے کے بعد وہ نہیں سمجھتا ہے، تو پھر اس سے قطع تعلق ہی کرنی ہے. کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ سے ثابت ہے کہ اہل بدع، جن کے بدع کفر تک نہ پہنچتی تھی، تو بدع دو قسم کی، ایک بدع مکفرہ ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جائے، ایک بدع غیر مکفرہ ہے. بدع مکفر جیسا کہ شرک ہے، جیسا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جیسے کہ جہمیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا مکمل انکار کرنا، یہ کفری عقائد ہیں. جس شخص کا کفری عقیدہ ہے اس سے تو بالکل لاتعلق ہے. اور جو بدع غیر مکفر کا ارتکاب کرتے ہیں، سلف صالحین ان کا راستہ چھوڑ دیتے تھے. اب دعوت کی بات کرتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے تھے، دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے. تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اہل بدع سے اجتناب کرنا. دعوت کو دعوت دینا الگ بات ہے، اب دعوت دیتے رہیں، حق طرف بلاتے رہیں، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کو اپنا یار دوست بنانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی جی.